کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. یقینی بات ہے اللہ رب العزت کی. تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو جہاں اپنی بات کو مؤکد کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات بھی منحوظ ہوتی ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے قسم کے بعد, جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ قسم اس بات پر دلیل بنتی ہے. یعنی یہ چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے جو بعد میں بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے. اب بالآخر زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے کے اندر ہے. زمانہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے, یہ وقت اس چیز کا شاہد ہے, اس چیز کا گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر, یہ انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے پوری انسانی تاریخ دو جملوں کے اندر بیان فرما دی ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کا اللہ رب العزت نے آگے استثناء فرمایا ہے, ان کے علاوہ باقی سب کے سب انسان جو اس دنیا میں آئے وہ گھاٹے میں گئے, انہوں نے خسارے میں زندگی گزاری ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو چونکا دینے والی بات ہے کہ سارے لوگ ہی گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں, ان کی زندگی خسارے کے اندر جا رہی ہے. کوئی کتنا بڑا کامیاب تاجر ہو, کوئی کتنا بڑا طاقتور حکمران ہو, کوئی کتنا بڑا سرمایہ دار ہو, ذمہ دار ہو, اثر و رسوخ رکھنے والا ہو, اگر وہ اس زمرے میں نہیں آتا جس کا اللہ رب العزت نے بعد میں ذکر فرمایا ہے, تو وہ کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو, وزیر ہو, امیر ہو, کبیر ہو, سرمایہ دار ہو, جاگیردار ہو, کوئی بھی ہو, وہ گھاٹے کے اندر ہے. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور حق اور صبر کی ایک دوسرے کو وصیت اور تلقین کرتے رہے. صرف یہ لوگ گھاٹے اور خسارے سے بچے ہوئے ہیں, باقی سب کے سب انسان گھاٹے میں اور خسارے میں جا رہے ہیں. اب میرے بھائیوں, یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں سوائے ایمان والوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے. اب ہمیں اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں, کیا اس گھاٹے میں جانے والے لوگوں کے ذمن میں ہم شمار ہوتے ہیں, یا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ ہم نے جائزہ لینا ہے اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. اگر تو ہم ان لوگوں میں آتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے اس استثناء کے ساتھ یہاں تذکرہ فرمایا ہے, تو بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے. اللہ رب العزت سے استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اسی راستے پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے اور اسی پہ اٹھائے. اور اگر معاملہ ایسا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس زمرے میں میں نہیں آتے تو پھر میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے، اپنی راہ بدلنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس لائن پہ لانا چاہیے اور یہ گھاٹے والا راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ انسان کو یہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رہنے کی مختصر سی مہلت عطا فرمائی اور یہ بڑی ہی محدود اور بہت ہی مختصر مدت ہے جو انسان کو یہاں گزارنے کے لیے ملی ہے۔ انسان اس دنیا میں زندگی کے اس مرحلے میں آنے سے پہلے کتنا عرصہ عالم اروا میں رہا، ہزاروں سال انسان عالم اروا کے اندر رہا ہے اور جب اس زندگی میں آتا ہے تو یہ چند سال کی زندگی گزارتا ہے اور پھر اس کے بعد موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے اور پھر پتہ نہیں ہزاروں سال تک اسے قبر کے پیٹ میں رہنا ہے اور پھر جا کر اسے وہ زندگی ملے گی جو انسان کی اصل زندگی ہے۔ اور یہ مختصر سی زندگی جو انسان کے گزارنے کے لیے یہاں اسے ملی ہے، اس کے بارے میں اگر انسان غور کرے، آج میں 42-43 سال کی عمر میں اس بات پر غور کروں اور آپ میں سے ہر آدمی اس بات پر غور کرے، جو پیچھے زندگی گزر چکی ہے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل گئی، انسان اس کو واپس نہیں لا سکتا، گزرا ہوا لمحہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انسان جو چاہے جتن کر لے، جتنی چاہے قیمت ادا کر دے، لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور جو آنے والا مستقبل ہے، آنے والا کل ہے، آنے والے دن ہیں، آنے والے مہینے اور آنے والے سال ہیں، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ مجھے یہ مہینے، یہ دن اور سال نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ انسان کا مستقبل مخدوش ہے، معلوم نہیں کہ میری زندگی کے کتنے دن ہیں، اسے معلوم کہ کل اس کا شمار زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ اعداد و شمار کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر روز 1.25 لاکھ کے قریب، 1,25,000 کے قریب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ انسانی آبادی کے اندر میں سے 1,25,000 کے قریب انسان ہر روز مر جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں، کوئی نمبر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ کل 1,25,000 کی جو لسٹ تیار ہوئی ہے اس میں کس کس کا نام ہے کون جانتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو آنے والے وقت کا کوئی آدمی علم نہیں رکھتا کہ میرے پاس وہ وقت ہے یا نہیں، میرے لیے اس میں کچھ مہلت ہے یا نہیں۔ تو پھر انسان کو بجائے اس کے کہ وہ مستقبل پر امیدیں لگا کے بیٹھا رہے کہ جب وقت آئے گا تو ہم ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، میں اپنی زندگی کی اصلاح کر لوں گا، میں اپنے آپ کو سنوار لوں گا۔ میرے بھائیوں، مستقبل تو بڑی موہوم چیز ہے، اس کے بارے میں آدمی کچھ نہیں جانتا کہ وہ انسان کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اور ماضی انسان کے ہاتھ سے جا چکا ہے جسے انسان واپس نہیں لا سکتا۔ اب آپ کے پاس یہی لمحہ ہے جو آپ گزار رہے ہیں، یہ جس لمحے سے آپ گزر رہے ہیں یہی آپ کے پاس ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا لیں اور اپنی زندگی کا رخ بدل لیں۔ ابھی آپ کے پاس مہلت ہے، موقع ہے، فیصلہ کرنے کا وقت ہے. آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہی خسارے والی راہ اپنائے رکھنی ہے یا آپ نے کامیابی والی راہ اپنانی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ آج اس دور کے اندر انسان نے کامیابی کے جو معیار ٹھہرا لیے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم نے بھی انہی چیزوں کو معیار بنا کر محنت اور کوشش شروع کر رکھی ہے. آج کامیابی کا معیار انسان نے کس چیز کو قرار دے دیا ہے؟ اچھی تعلیم حاصل کر لے انسان، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی اعلیٰ حکومتی منصب انسان کو مل جائے تو وہ کامیاب ہے، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں خوب محنت کر کے جان مار کے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر لوں، اپنا کاروبار مستحکم کر لوں اور اس کاروبار کے ساتھ خود بھی آرام اور آسائش کی زندگی گزاروں اور میری نسلیں بھی اسی طرح آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، یہ کامیابی. اور جو لوگ ذرا اس سے اوپر ہو کر سوچتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار حاصل کر لیں، حکومتی مناصب حاصل کر لیں، کوئی وزیر بن جائے، کوئی وزیر نہیں تو چلو چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا مشیر بن جائے، یہ کامیابی ہے. اور ان چیزوں کو ہم نے کامیابی کا معیار قرار دے کر اپنے آپ کو اس کامیابی کے حاصل کرنے کے لیے ہم آپ وقت لگا رکھا ہے، دن رات اس کے لیے سوچ رہے ہیں، دن رات اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. جو کوئی خوش ہے وہ یہ کامیابی پا کر خوش ہے. اسے پوچھو کیا حال ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، نوکری بڑی سیٹ ہے، کاروبار بڑا سیٹ ہے، الیکشن میں نے جیت لیا ہے، ایم پی اے بن گیا ہوں، ایم این اے بن گیا ہوں، وزارت کے لیے ریکمنڈیشن ہو گئی ہے میری، بڑا خوش ہے. جس کو یہ کامیابی مل گئی، جس کو اس نے کامیابی سمجھ رکھا. اور اگر کوئی آدمی آپ کو نظر آتا ہے ایسا جس کا منہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی ہے، اسے پوچھو یار تجھے کیا ہوا، تیرا کیا حال ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا کروں، میں نے تعلیم حاصل کی تھی لیکن نوکری نہیں ملتی، ملازمت نہیں ملتی، بھائی تمہیں کیا ہوا، میں نہیں کیا بتاؤں، سرمایہ کاری کی تھی لیکن جو قدم آگے اٹھاتا ہوں پیچھے ہی جاتا ہے، سارے پیسے ضائع ہو گئے، میرا کاروبار سیٹ نہیں ہو سکتا. بڑی جانداری ہے. جو خوش ہے وہ ایسی موہوم کامیابیاں پا کر خوش ہے، اور جو پریشان ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کو یہ کامیابیاں دکھائی نہیں دے رہی. میرے بھائیوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور یہ کوئی ناکامی نہیں ہے. کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ناکامی، اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے. ناکام وہ ہے جو آخرت میں ناکام ہو جائے، اور کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے. اس دنیا میں تو کوئی آدمی جیسی تیسی زندگی گزار کے چلا جائے، بھوکوں اور پیاسوں میں پوری زندگی مبتلا رہ کر وہ یہاں سے چلا جائے لیکن آخرت میں سرخرو ہو جائے تو وہ کامیاب ہے. اور اگر کوئی آدمی یہاں کتنے ایسے آرام میں زندگی گزار کے چلا جائے لیکن آخرت میں وہ نجات نہ پا سکا اور جنت سے ہم کنار نہ ہو سکا تو وہ ناکام ترین آدمی. تو کامیابی کا اصل معیار کیا ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. یہ جو معیار ہم نے بنا رکھے ہیں یہ سارے ناکامی کے راستے ہیں. ان معیاروں دیواروں کے اندر جینے والے لوگ کامیاب نہیں ہیں، یہ گھاٹے میں مبتلا ہیں اگر ان کے اندر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. ہاں اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو پھر وہ کامیاب ہیں اور پھر وہ گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور نسلی مسلمان ہیں، نسلن مسلمان ہیں، پشتینی مسلمان ہیں، باپ دادے ہمارا مسلمان تھے، ہم تو مسلمان ہیں اور ایمان ہمارے دل کے اندر بستا ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کا نام ایمان ہے. میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اس وراثتی ایمان میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جو جسے میں ہمیں ایمان ملا ہے یہی ایمان کافی ہے، نہیں. اللہ رب العزت کا فرمانا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، صحیح ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی. تو انسان کو اللہ رب العزت نے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا ہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب ہے کہ زبانی ایمان اور موروثی ایمان، اور انسان جیسا ایمان لے کے پھر رہا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس ایمان کی قیمت نہیں. اللہ رب العزت کو تو معیاری ایمان چاہیے، معیاری ایمان چاہیے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ الذین آمنوا آمنوا باللہ، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. ایمان والے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو یہ ایمان جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ وہ میرے بھائیوں صحابہ والا ایمان ہے. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان لائے ہو، تو پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہمیں ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان. اور صحابہ والا ایمان کیسا ایمان تھا؟ وہ ایمان جب کسی آدمی کی زندگی میں آتا تھا تو اس کی زندگی کے اندر پوری طرح انقلاب آ جاتا تھا. یہ ہمارے والا حال نہیں ہوتا تھا کہ نسلی مسلمان بھی ہیں، موروثی ایمان بھی موجود ہے، لیکن دنیا جہان کی بے ایمانیاں بھی ہم اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. نہیں، صحابہ کرام کا یہ عالم نہیں تھا. اگر ایمان دل میں اتر گیا ہے تو اس ایمان کے ساتھ پھر پوری زندگی بدل گئی ہے. وہ ایک عظیم تبدیل لے کر انسان کے دل میں داخل ہوتا تھا اور اس کی پوری زندگی کی کایا پلٹ جاتی تھی اور ہر جگہ پہ نظر آتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ ایمان سے محروم ہے. یہ نہیں تھا کہ ایمان والے اور ایمان سے محروم ایک ساتھ پھرتے ہوں، رہتے ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ایمان والے کا اور بے ایمان والے کا، کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا. ایمان اور بے ایمان کا امتیاز، ایماندار اور بے ایمان کا امتیاز کہاں ہوتا ہے؟ کہاں امتیاز ہوتا ہے اس کا؟ اس کا امتیاز ہوتا ہے عملی زندگی کے اندر. عملی زندگی کے اندر جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے, جب کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا جائے, اس کے ساتھ رہا جائے, اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے, تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ انسان مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا, خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا, خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا, تین دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کے ایمان کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے؟ فرمایا من لا یؤمن جاره بوائقه, وہ شخص ایماندار نہیں ہوتا, تین دفعہ قسم کھا کے اس کے ایمان کی نفی فرمائی, جس کا پڑوسی اس کی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں, جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں. ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ فرمایا تھا کہ پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا کہا گیا ہے, اتنا کہا گیا ہے, میں تو اندازہ کر رہا تھا کہ شاید پڑوسی کو بھی بہن بھائیوں کی طرح, بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح انسان کی وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا. اتنی تاکید تھی پڑوسی کے بارے میں, لیکن اللہ رب العزت نے حصے دار تو اس کو نہیں بنایا, لیکن اس کے ساتھ احسان کی بڑی تلقین فرمائی. پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو پورا اطمینان ہو کہ اس سے نہ ہمارے مال کو کوئی خطرہ ہے, نہ ہماری جان کو کوئی خطرہ ہے, نہ ہماری عزت کو کوئی خطرہ ہے. مومن وہ ہوتا ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, وہ کسی کے مال کی طرف نہیں دیکھتا کہ میں اسے کسی طرح ہتھیار ہوں, کسی کی جان ہتھیانے کے, کسی کی جان لینے کے درپے نہیں ہوتا, کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں سوچتا, بلکہ وہ امن کا پیامی ہوتا ہے اور سلامتی کا علم بردار ہوتا ہے. جہاں رہتا ہے امن و آستی کے ساتھ رہتا ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی معاملہ کر لے اور اسے پوچھو یار بتاؤ, کہتا ہے جی بس کیا بتاؤں, کیا پوچھتے ہو, کچھ نہ پوچھو, ہر طرف یہی حال ہے. میرے بھائیو یہ کیسا ایمان ہے جو ہماری زندگی نہیں بدلتا, یہ کیسا ایمان ہے جو ہمارے اندر تبدیلی نہیں لاتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس کے مال سے, اس کے ماں باپ سے, اس کے بہن بھائیوں سے, اور خود اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہوتا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہو انسان کے دل میں, تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ انسان کو محبت نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو محبت ہو لیکن آپ کی سنت کی محبت نہ ہو؟ جب آپ کی سنت کی بات آئے تو انسان یہ کہنے لگے کہ جی ہمارے مفتی صاحب یوں کہتے ہیں, ہمارا مذہب یوں کہتا ہے, ہمارا طریقہ یوں کہتا ہے, ہمارے مرشد صاحب یوں کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب یوں کہتے ہیں, تو اللہ کے رسول سے محبت کیسی؟ اگر پیر و مرشد کے پیچھے لگنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کس لیے پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں اپنانی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیسا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساری سنتیں ایک جیسی ہیں میرے بھائیوں. یہ نہیں کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنے کی سنت اور آمین بالجہر کرنے کی سنت, آمین بالجہر کہنے کی سنت, اس پر تو ہم بڑا زور دیں اور اس پر بڑی قربانی دیں, یہ اچھی بات ہے, سنت کا پیار اور سنت کی محبت اچھی بات ہے, لیکن شکل و صورت میں, وضع قطع میں اور چہرے بوڑے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اس سنت سے کوئی کم تو نہیں, وہاں آ کر ہم کیوں بھیڑ پائے جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو دل و جان سے چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ آج ایمان سیکھنے کے لیے وہ محنت نہیں رہی جو صحابہ کرام کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ہم نے جن صحابہ سے قرآن پڑھا وہ صحابہ ہمیں بتاتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن, ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا, اور ہمارا تو ایمان سیکھنے پر کوئی زور ہی نہیں, توجہ ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی بنانے کی چیز ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ال ایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل, ایمان تو اس یقین کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے اور پھر انسان کی زندگی کا ہر عمل اس کے سوتے اس ایمان سے پھوٹتے ہوں, وہ ایمان اس عمل کا منبع ہو, وہ یقین جو انسان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس ایمان کے منبع سے وہاں سے انسان کے عمل کے سوتے پھوٹتے ہوں, وہاں سے انسان کا عمل نکلتا ہو. اور معنی اس کا یہ ہے کہ ہر عمل جو ہے وہ ایمان کا جز ہو, ایمان کی شاخ ہو, ایمان کا ثمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں, سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کی توحید, اور سب سے نیچی شاخ اماطۃ الاعداء عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا کام ہے, یہ بھی ایمان کا کام ہے. تو انسان کی زندگی کے اندر ایمان کی وجہ سے پھر ایسی تبدیلی آ جائے کہ سارے عمل جو ہیں وہ ایمان سے نکلنے لگے. ایمان یہ ہوتا ہے, ایسا ایمان اللہ رب العزت کو مطلوب ہے میرے بھائیوں. اور اس کے ساتھ فرمایا وعمل الصالحات. ایمان, کوئی آدمی یہ کہے کہ دل کا یقین اور نظریاتی طور پر کسی چیز کو تسلیم کر لینا یہ ایمان ہے, نہیں, اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو اور وہ نظریاتی طور پر ایک چیز کو تسلیم کرتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے وعمل الصالحات کہ انسان اس ایمان کے مطابق نیک عمل کرتا ہو. نیک عمل ضروری ہے, اور عمل نیک اس وقت تک نہیں بنتا میرے بھائیوں جب تک اس کے اندر دو چیزیں نہ ہو, ایک اخلاص اور دوسرا سنت کی مطابقت. ایک تو وہ عمل اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کی رضا مقصود ہو, اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق. دیکھیے, انسان بڑی کوشش کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نیک عمل کر کے سرخرو ہو جاؤں. اگر وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے, تو انسان نے اس عمل کے کرنے کے لیے جتنی بھی جان ماری ہو، جتنی بھی قربانی دی ہو، اس عمل کی میرے بھائیوں کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اور ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اول من تسجر بهم النار یوم القیامت ثلاثہ، سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا اور جو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جن کو جہنم میں پھینک کر جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ تین آدمی ہیں. یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کافر نہیں، مشرک نہیں، فرعون، حامان، شداد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک عالم دین، ایک سخی اور ایک شہید. یہ تین آدمی ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. عالم دین سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تجھے علم دیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیرے علم کی خدمت کرتا رہا. اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، میرے علم کی خدمت نہیں کی تو نے، تو نے تو اس لیے علم پڑھا اور پڑھایا تجھے عالم کہا جائے، تیرے علم کے چرچے ہوں، تجھے بڑا عالم کہا جائے اور تیرے علم کا شورا ہو اور تجھے اس کے بعد ملے یہ سارا کچھ ہو لیا اور تو اپنے کیے کا صلہ پا چکا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک، یہ عالم دین جہنم میں پھینک دیا جائے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جو اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا لیکن دین میں خالصتاً اللہ کے راستے میں قربان ہونے والی بات نہیں تھی بلکہ اس میں کچھ اور بھی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک آدمی لڑتا ہے اللہ کی راہ میں اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل جائے اور اس کو کچھ مال غنیمت بھی مل جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ صرف مال غنیمت کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے ہاں اس کو کچھ نہیں ملے گا. ایک آدمی آیا کہنے لگا کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کو اجر مل جائے اور لوگ اس کو بہادر بھی کہیں. فرمایا یہ بہادری کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کے لیے لڑنا تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو اور سوائے اللہ کی رضا کے. اللہ اکبر. تو وہ عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور آدمی اگر یہ جاننا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے کہ میرا عمل یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، تو آدمی اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتا ہے کہ تحسین سے اور آفرین سے، داد و دہج سے میری طبیعت پر کیا اثر ہوتا ہے. اور اگر داد و دہش نہ ہو اور تحسین و آفرین نہ ہو تو پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر تحسین و آفرین سے انسان عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر تحسین و آفرین نہ ہو تو پھر عمل پر توجہ نہیں دیتا، تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تحسین و آفرین کے لیے ہے. تحسین و آفرین سے بے نیاز ہونا چاہیے آدمی کو، عمل اللہ کے لیے اچھا بنانا چاہیے. کوئی کچھ کہے، دنیا میں اس کا صلہ ملے یا دنیا میں اس کی وجہ سے انسان پر کوئی آزمائش آ جائے، انسان کو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے. اور دوسرا تیسرا آدمی فرمایا سخی، جس نے مال لٹایا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ میرے لیے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے جہاں دیکھا خرچ کرنے کی جگہ تیرے لیے مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے لیے تو نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تجھے بڑا فیاض اور دریا بل کہا جائے، سو کہا گیا میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. تو عالم دین کو، شہید کو اور سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا. جو کام بھی انسان کرے، بے شک تھوڑا کر لے، لیکن خالص اللہ کے لیے کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. اگر کوئی کام آدمی دن بھر کرتا ہے، رات بھر کرتا ہے، عمر بھر کرتا ہے، بڑی محنت کر کے کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، تو میرے بھائیوں اس کام کی کوئی بھر قیمت نہیں پڑتی. ساری رات نماز پڑھتا رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا، کوئی قیمت نہیں ہے اس نماز کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی بڑی تیز تیز، فٹافٹ نماز پڑھی اس نے، اور نماز پڑھ کے جھٹ سے فارغ ہو گیا. حضرت حذیفہ اس کو کہنے لگے کہ کتنے عرصے سے تو یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا جی کو 50-60 سال ہو گئے ہیں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے اگر تو اسی طرح فوت ہو جاتا نماز پڑھتے ہوئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر نہ مرتا، یہ تیری نماز کوئی نماز نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ کے آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی تھی اس کی نماز. آپ نے اس کو فرمایا کہ جا دوبارہ نماز پڑھ، تیری کوئی نماز نہیں. تو میرے بھائیوں، کوئی کام بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے، نماز ہو، عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو گھاٹے اور خسارے سے وہ لوگ بچتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، نیک عمل کریں. اور نیک عمل جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نیک عمل اس کا نام ہے انسان صدقہ کر دے، انسان نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، عمرہ کر لے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمل بھی نیک عمل ہے، لیکن جس موقع پر بھی آپ موجود ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے دین اور شریعت کے تقاضے کو پورا کریں، یہ نیک عمل ہے. دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں دیانتداری کے ساتھ کاروبار کریں، یہ نیک عمل ہے. کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کے موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اس سے کس طرح بولنا ہے، قولوا للناس حسنا، مجھے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھی گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے. تو انسان کو اچھے طریقے سے دوسرے سے بولنا چاہیے، یہ بھی عمل صالح ہے. اور اگر انسان نے کسی سے معاملہ کیا ہے، تو خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے، بدخواہی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے نیک عمل ہیں. نیک عمل کا تصور بڑا وسیع ہے اسلام کے اندر، پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے. اور اگر انسان اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے کہ ان کا پیٹ بھرے، بیوی کے لیے کما کے لاتا ہے کہ اس کے منہ میں نوازہ ڈالے، شریعت کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر آدمی یہ کام کرے، یہ بھی نیک عمل ہے. بیوی کو کھلانے کے لیے کما کے لانا بھی نیک عمل ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کما کے لانا بھی نیک عمل بن جاتا ہے جب انسان شریعت کی حدود کے اندر رہ کر یہ کام کرے. اور اگر شریعت کی حدود کو آدمی لان جائے، انہیں پھلان ڈالے، ان کی پرواہ نہ کرے اور کہے جی کیا کریں، ہم نے تو پیٹ بھرنا ہے، بچے پالنے ہیں، آخر ذمہ داری ہے، حرام و حلال کی تمیز نہ کرے، تو میرے بھائیوں یہی جو ہے بد عمل بن جاتا ہے انسان. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس کے ساتھ فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہتے ہیں، حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں. انسان کی زندگی میرے بھائیوں اس میں بڑے نشیب و فراز ہے. اور انسان کا مزاج اور انسان کی طبیعت اس میں بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. انسان کے اندر کبھی تو جوش و جذبہ ماشاءاللہ بڑا فراواں ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ اور نیکی کا شوق بڑا بھرپور ہوتا ہے اور کبھی انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. تو انسان کبھی عظیمت کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور کبھی انسان کوتاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کو حق کی بات کہنا اور پھر حق کی بات سننا. تواسی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تواسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سنے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, اور جس وقت میں چوک جاؤں, میں غلطی کروں تو آپ مجھے کہیں تو میں سنوں. کس کا معنی ہے تواسی بالحق؟ کہ ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے سنتے رہیں. یہ لوگ ایمان والے ہیں اور یہ لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی بات کہتے سنتے رہتے ہیں. اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی دیکھ کر کوئی ہمارا بھائی کسی وقت یہ کہہ دینا, یار ذرا آپ کا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ذرا اس پر توجہ دو, بات اس کی بالکل ٹھیک ہوتی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں جا جا بیٹھ پیچھے ہٹ کے, تو بڑا ہے پارسا, کس منہ سے مجھے کہتا ہے, تو فلاں فلاں کام نہیں کرتا, تو تو ایسا ایسا آدمی ہے. تو میرے بھائی جس بات کے لیے آپ تو کہہ رہے ہیں وہ بات تو سچی ہے, وہ تو آپ کی کمی اور کوتاہی ہے, آپ کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جیسے ہمارا یہ حال ہوتا ہے نا, ہمیں مولوی صاحب کو آ کر کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ مولوی صاحب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جا پہلے تو تو داڑھی رکھ کے آ, تو نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور مجھے تو کیسے کہہ رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, اس نے یہ غلط کام کیا ہے, لیکن جس کام کی وجہ سے وہ مجھے کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح کام ہے, وہ تو صحیح بات ہے, اس صحیح بات کو مجھے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں کے, انسان کھلے دل کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ حق کی بات کو سننے والا ہو, اور صرف سننے والا ہی نہ ہو اس کو ماننے والا ہو. اور وہ حق کی بات میرے گھرے کا آدمی کہے پھر بھی اس کو مانوں, میرے مخالف بڑے کا آدمی کہے پھر بھی اس کو مانو. ہمارا کیا حال ہے کہ اگر حق بات وہ آدمی کہے جو میرے ساتھ چلتا ہے پھر تو اس کی مان لوں گا, اس کی سن لوں گا, اور اگر دوسرا آدمی کہتا ہے کہتا بات تو اس کی ٹھیک ہے لیکن ماننی ہم نے نہیں, اس لیے کہ یہ مخالف دھڑے کا آدمی. نہیں میرے بھائیوں, یہ تو بات صحیح نہیں. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور وصیت کرنی ہے, اور یہ ہم میں سے ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جس کو کہنے سننے کی ضرورت نہ ہو, وہ صرف پیغمبر کی ذات ہے جو کامل ہوتی ہے, باقی سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ اسے سیدھا رکھا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اذا وجدت فقومونی, لوگوں میں تمہارا حکمران بنا ہوں اور میں تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہوں, اگر میرے اندر کبھی اور قید دیکھو تو مجھے سیدھا کر دینا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور ہمارے کوئی آدمی اگر لیڈر بن جائے, کوئی چودھری بن جائے, کوئی بڑا بن جائے, تو کوئی اس کو کہے کہ یار یہ بات تیری صحیح نہیں ہے, کہتا کون ہوتا ہے تو مجھے ٹوکنے والا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارا تو یہ حال ہے کہ ذرا کوئی بڑا ہو جائے وہ مولوی صاحب کا مسئلہ نہیں برداشت کرتا. مولوی صاحب اگر مسجد میں مسئلہ بیان کر دینا اور وہ کسی بڑے صاحب کے خلاف پڑتا ہو تو وہ کہتا ہے اس مولوی کی چھٹی کرواؤ, یہ کیسی باتیں کرتا ہے, ہمارے کاروبار پہ اٹیک کرتا ہے, ہمارے شادی بیاہ پہ اٹیک کرتا ہے, ہمارے گھر کے رہنے سہنے پہ اٹیک کرتا ہے, اس مولوی کی چھٹی کروا دو. یہ بات تو نہیں. اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو میرے بھائیوں, تو حق بات کی وصیت کیا بھی کرو اور مانا بھی کرو, اور جو کوئی وصیت کرے, اپنا کرے بیگانہ کرے, مخالف کرے موافق کرے, دوست کرے دشمن کرے, اس کو قبول کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں وہ آدمی نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوا, تو یا رسول اللہ ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، وہ صاف ستھرا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خود بڑا خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تکبر تو اس کا نام ہے بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات آ جائے پھر انسان اس کو قبول نہ کرے، اتر جائے میں نہیں مانتا، اگر مان لیا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میں نے اس کی بات مان لی، یہ تکبر ہے میرے بھائیوں. اور حق بات سن کر نہ ماننا یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک بات یہ سن لو کہ حق کیا ہوتا ہے، حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، لقد جاءك الحق من ربك، حق تیرے پاس آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حق آیا ہے آپ کے پاس، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. فلا تکونن من الممترین، قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، کتاب و سنت حق ہیں، جو ان کے اندر بیان ہوا ہے وہ سراسر حق ہے. قرآن کی بات آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، قرآن کی بات مانے بغیر چارہ نہیں. اور قرآن کے ساتھ قرآن کا بیان، قرآن کی توضیح و تفسیر، عملی قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، یہ عملی قرآن ہے، یہ بھی حق ہے، سراسر حق ہے. یہ انسان کے سامنے آ جائے تو پھر انسان کو مان لینا چاہیے، پھر مذہب کی پابندیاں، پھر سلسلوں کی پابندیاں کہ ہم فلاں سلسلے کے پابند ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، فلانے ہیں، ٹمکانے ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمارا سلسلہ فلاں ہے. نہیں میرے بھائیو، قرآن اور سنت کی بات آ گئی ہے تو اس حق کو مانو، اور قرآن اور سنت کی بات آ گئی ہے، یہ حق ہے، اس حق کو تسلیم کرو. پھر میں حنبلی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں، میں فلانا ہوں، یہ باتیں نہیں چلتی. پھر اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات جو حق ہے اس کو ماننا ہی پڑے گا، پھر انسان گھاٹے سے بچ سکتا ہے. اور کبھی کبھی تو یہ چیزیں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، اور کبھی حق کو ماننے سے فیشن رکاوٹ بنتا ہے، فیشن بھی رکاوٹ بنتا ہے، جو عام چلن ہے لوگوں کا وہ رکاوٹ بنتا ہے. یار بال تو اپنے ٹھیک رکھو، داڑھی اپنی ٹھیک رکھو، لباس اپنا ٹھیک رکھو. اور کہتا ہے ابھی بھی پڑھیاں نے حدیث، تو کو بہت یعنی پڑھیاں آئی، ہم نے بھی پڑھی نہیں ہے یہ حدیث. اور میرے بھائیو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر انسان کو ماننا ہی چاہیے، مانے بغیر چارہ نہیں. تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہنا اور سنتے رہنا. جن لوگوں کا یہ طریقہ ہے وہ لوگ گھاٹے سے بچ سکتے ہیں، اور جو حق کہتے نہیں، سناتے نہیں اور سنتے نہیں، وہ گھاٹے سے نہیں بچ سکتے. وتواصوا بالصبر، اور ظاہر ہے یہ ایمان کا راستہ، یہ عمل صالح کا راستہ، اور قدم قدم پہ حق کہنا اور حق سننا اور کڑوا حق سننا اور اس کو قبول کرنا، یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے، بڑا صبر آزما راستہ ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے. یہ انسان کا پتا پانی ہو جاتا ہے اس راستے میں، اس لیے ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی، حوصلے اور سہار کی تلقین کرتے رہنا ہے. کوئی بات نہیں ہے، اس سے انسان کی عزت جاتی نہیں بلکہ عزت بنتی ہے. اللہ کی بات ماننے سے، رسول کی بات ماننے سے انسان نیچا نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہوتا ہے. اس میں انسان کی عظمت ہے، اس میں انسان کی عزت ہے، اس میں انسان کی رفعت ہے. تو ایک دوسرے کو صبر اور سہار کی تلقین کرتے رہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایمان کا راستہ اپنایا جاتا ہے تو انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے گھر والے بیگانے بن جاتے ہیں. کیا سیابا کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اللہ اکبر. جب وہ لوگ ایمان قبول کرتے تھے تو ان کے لیے پورا ماحول اجنبی بن جاتا تھا. آج بھی کوئی آدمی سچا ایماندار بن کے زندگی شروع کرے تو لوگ نشانہ بنا لیتے ہیں, دیکھو یار اس کو کیا ہو گیا, اچھا بلا ہوتا تھا. رات ہی میرے ایک دوست تھے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی, اچھا خاصا تعلیم یافتہ, وہ مجھے کہنے لگا یار تم تو اتنے بڑے سرمایہ دار ہو اور اتنے بڑے کاروباری ہو اور تمہیں کیا ہو گیا, تم ان مولویوں کے پیچھے لگ گئے, ان مولویوں کی باتیں سننے لگے ہو, تمہاری عقل کو کیا ہو گیا, ان مولویوں کے اچھے چڑھ گئے ہو, داڑھی رکھ لی ہے تم نے, پانچ وقت نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اور جب دیکھو مولویوں کے ساتھ ہوتے, یہ تمہیں کیا ہو گیا. لوگ نشانہ بنا لیتے ہیں آدمی کو, ذرا آدمی ایمان کے راستے پہ آگے بڑھے تو اس موقع پر آدمی کے چھکے چھوٹتے ہیں, آدمی کا دل بیٹھتا ہے, آدمی ہمت ہارتا ہے. نہیں میرے بھائیو, ہمت نہیں ہارے. آج تو ویسے حالات نہیں ہیں جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ان کو پیش آتے تھے. اللہ اکبر, کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا ان پر, کتنا تشدد کیا جاتا تھا ان پر اور کتنی ان کو اذیت دی جاتی تھی, لیکن وہ لوگ اس ایمان اور دین کے راستے کو چھوڑتے نہیں, ذبح کر دیا گیا, اونٹوں کے ساتھ باندھ کے چیر دیا گیا اور آگ کے اوپر لٹا دیا گیا, انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا. کیا کیا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا ان لوگوں کے ساتھ, لیکن اس سب کچھ نے ان کو اس ایمان اور دین کے راستے سے منحرف نہیں کیا. جیسے جیسے لوگوں کے ظلم بڑھتے گئے تو ان لوگوں کی استقامت اور عظمت بڑھتی گئی. انسان کو ایسا ہونا چاہیے, اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی اس کو حوصلہ دلائیں, اس کی ڈھارس بندھائیں اور اس کو کہیں کہ گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کے صحابہ ظلم کی چکی میں پستے تھے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, حضرت یاسر, ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے عمار, ان سب کو اللہ اکبر ظلم کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور یہ سارے ستم جھیل رہے ہیں مکے والوں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنۃ, اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو, یہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر سی زندگی ہے, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ان موعدکم الجنۃ, جنت تمہاری منتظر ہے, وہ ہے تمہارے وعدے کی جگہ, وہاں پہنچنا ہے تم نے. تو انسان ایک دوسرے کو صبر سہار کی تلقین کرے. تو یہ ہے میرے بھائیوں کامیابی کا راستہ. اب ہم نے اپنا جائزہ لے کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ اوصاف موجود ہیں. اگر اللہ کے فضل سے موجود ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ کا شکر کیجئے اور اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا کیجئے. اور اگر کہیں کمی ہے, کوتاہی ہے, نقص ہے تو میرے بھائیوں اس نقص کی تلافی کی کوشش کیجئے. اور یہ ابھی وقت ہے آپ کے پاس, یہ جو وقت گزر رہا ہے نا یہی آپ کے پاس ہے, جو بیت گیا وہ آپ واپس نہیں لا سکتے, جو آنے والا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی وقت میں فیصلہ کر کے اپنے آپ کو اس زمرے میں شامل کرنے کی کوشش کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.